أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا. وقال الله في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر سامعین، بائیس رجب کی مناسبت سے میں نے کاتب وحی امام شام سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے مناقب فضائل اور ان کی شخصیت کا قرآن و سنت اور تاریخ کی روشنی میں تعارف کرانے کا آپ سے وعدہ بھی کیا اور اس موضوع پر چند بنیادی اصولی گزارشات بھی آپ حضرات کے سامنے مسلسل کئی جمعہ کے خطبات میں پیش کرتا رہا ہوں. بائیس رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے اور آپ نے دار فانی کو خیر باد کہہ کر دار بقا کو سفر فرمایا ہے. بنیادی اور اصولی طور پر میں نے جو گزارشات اب تک آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ صحابیت ایک ایسا شرف ہے کہ جس شرف کے کسی بھی شخص کو حاصل ہو جانے کے بعد جہنم کی آگ اس پر قطعی طور پہ حرام ہو جاتی ہے. اور اس شخص کو جسے صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہو گیا ہو اسے قطعی جنتی سمجھنا اللہ کا پیارا سمجھنا اس کی عزت احترام اور اس ذات کو عقیدت کے لب و لہجے سے یاد کرنا ایمان کا حصہ ہے. صحابیت ایک ایسا درجہ ہے جو نبوت کے بعد مخلوق میں سب درجات سے بڑا درجہ ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فضائل اور درجات کے لحاظ سے اللہ کی ساری مخلوق سے بلند و بالا تصور کیے جاتے ہیں, اور یہی مسلمانوں کا ایمان ہے. انبیاء کے بعد پھر دوسرے تمام لوگوں پر ان شخصیات کو فوقیت حاصل ہے جنہیں صحابی پیغمبر ہونے کا شرف حاصل ہو گیا. صحابیت کی تعریف یہ ہے کہ وہ سچے دل سے ایمان لائے اور ایمان ہی کی نظروں سے پیغمبر کی زیارت کرے, اور ایمان ہی پر اس کی وفات ہو, اور وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے. ایسے شخص کو صحابی رسول کہتے ہیں. پیغمبر کی زندگی میں ایمان لائے, سچے دل سے ایمان لائے, ایمان کی نگاہوں سے نبی کی زیارت کرے, اور پھر اس ایمان پر قائم رہے ساری زندگی, حتیٰ کہ اس کی وفات اسی ایمان پر آئے اور اسی ایمان کے ساتھ وہ اس دنیا سے جائے, اس کو صحابی کہا جاتا ہے. اور یہ شرف صحابیت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا میں سب سے بڑا عہدہ اور سب سے بڑا درجہ ہے. البتہ جس طرح رسولوں اور نبیوں میں درجات کے لحاظ سے آپس میں ایک دوسرے پر فوقیت ہے, لیکن مجموعی اعتبار سے وہ باقی ساری مخلوق سے اعلی اور افضل ہے, اسی طرح صحابہ کرام میں درجات کے لحاظ سے آپس میں فرق ہے, لیکن ہر صحابی دیگر تمام مخلوق سے اعلی اور افضل ہے. اس شرف صحابیت کی وجہ سے ساتھ ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے سامنے میرے کسی بھی صحابی کا تذکرہ آئے تو آپ نے ان کا تذکرہ خیر اور اچھے الفاظ سے کرنا ہے, برائی سے ان کا تذکرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. سنت سے، جو حقیقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کی نگاہوں سے پیغمبر کی زیارت کی اور اس پہ قائم رہے، رب العالمین نے ان پر اپنی رضا کا اعلان کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ کی رضا سے بڑی کوئی نعمت اللہ نے خود پیدا ہی نہیں کی. چنانچہ روایات میں یہ حقیقت موجود ہے کہ جب جہنمی جہنم چلے جائیں گے اور جنتی جنت چلے جائیں گے اور جنتیوں کو وہ نعمتیں دے دی جائیں گی جنہیں اس سے پہلے نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کے دل میں تصور آیا ہوگا کہ وہ نعمتیں کیسی ہیں. جب ایسی بڑی بڑی نعمتیں، ایسے بڑے بڑے انعامات جنتیوں کو دے دیے جائیں گے تو رب العالمین جنتیوں سے سوال کریں گے کہ کچھ اور چاہتے ہو؟ تو جنتی جواب میں کہیں گے خوش ہو کے کہ اور کچھ نہیں چاہیے. اس وقت رب العالمین فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں. تو روایات میں یہ حقیقت موجود ہے کہ جنتی کہیں گے کہ جو لطف ہمیں الہ العالمین تیرے اس ارشاد میں آیا ہے کہ تو ہم سے راضی ہے، وہ تیری جنت کی کسی اور نعمت میں لطف نہیں آیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کا راضی ہونا اور اس کا اپنے بندے کو یہ کہہ دینا کہ میں تجھ سے راضی ہوں، یہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. جبکہ یہی بڑی نعمت رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کو اسی دنیا میں عطا کی اور واضح لفظوں میں اعلان کیا، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللہ تم سے راضی، صحابہ کو خالق نے خطاب کر کے فرمایا اللہ تم سے راضی ہو، تم اللہ سے راضی، اللہ مہاجرین و انصار سے راضی اور مہاجرین و انصار اللہ سے راضی. تمہیں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابیت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا عہدہ اور منصب ہے. چاہے صحابہ میں آپس میں مابین درجات کا فرق ہوگا، لیکن باقی ساری مخلوق سے وہ اعلیٰ، اشرف، ازکا اور اطیب ہوں گے. انہی صحابیوں میں سے ایک صحابی حضرت معاویہ ابن ابی سفیان ہے، رضی اللہ عنہ. ایک بہت سارا طبقہ جو اگرچہ دیگر عقائد و نظریات کے لحاظ سے شیعہ نہیں ہے لیکن کم عقلی کم فہمی اور اپنی گمراہی کی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا شکوہ کرتا سنائی دیتا ہے نظر آتا ہے. اور ظلم یہ کہ اسی طبقہ کے وہ لوگ جن کی زبان پر حضرت معاویہ کا شکوہ تو ہے لیکن دوسری جانب وہ اس حد تک اپنے عقائد و نظریات کی تباہی کیے بیٹھے کہ ہر اس انسان کو ولی مان لیتے ہیں جس نے چادر پہننا چھوڑ دی, جس کی زلفیں بڑھ گئی ہوں نہانے کا نام نہ لے, اس کے جسم سے بدبو اور تعفل دور دور تک پھیلے اور وہ شب و روز بجائے ذکر اللہ کے گالیاں دیتا نظر آئے تو یہ طبقہ اس کی گالیوں کو اپنے لیے دعا سمجھتا ہے, اس کے تبرع کو اپنی زندگی کے سنورنے کا سبب سمجھتا ہے, اور اگر وہ اس کو گالی دے دے تو یہ توہمات پر مبنی ایک بہت بڑی عمارت تعمیر کر لیتا ہے. کیا میرا کاروبار بھی بہت ٹھیک ہوگا, میری دکان میں بھی برکت پڑ جائے گی, مجھے اولاد نرینہ بھی عطا ہوگی, مجھے بدبختی سے نکل کر نیک بختی میں شامل ہونے کے مواقع مل جائیں گے کہ مجھے اس بزرگ نے گالی دے دی جس کو اپنا علم تک نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, کہاں پھر رہا ہوں, وہ پاگل ہے مجنون ہے. ایک جانب حضرت معاویہ کا گلا ہے اور دوسری جانب ایک ننگے کو ولی مان رہے, یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. جہاں تک شیعت کا تعلق ہے تو شیعت کی بنیاد ہی اصحاب دشمنی پر ہے, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ شیعت کی بنیاد ہی پیغمبر دشمنی پہ رکھی گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ نبی کے ساتھ دشمنی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے زبان پہ صحابہ کرام رکھ لیے, لیکن حقیقت شیعت کی یہی ہے کہ وہ نبی دشمنی پہ قائم ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں آج بات اس طبقے کی کر رہا ہوں جو زبان سے سنی ہونے کا مدعی بھی ہے, صرف مدعی نہیں بلکہ ٹھیکیدار بھی ہے سنیت, دعوے دار بھی ہے سنیت کا, اور گویا یہ سمجھتا ہے کہ آل و سنت ہونے کا حق
شاید مجھے ہی یہ حیث میں ملا ہے، میرے علاوہ کوئی اور سنی نہیں، لیکن اس کی زبان پہ معاویہ بن ابی سفیان کا گلہ اور شکوہ نظر آتا ہے تو میں بات اس طبقے کی کر رہا ہوں کہ ایک طرف اس طبقے کی مت یہاں تک ماری گئی کہ اس نے ہر پاگل کو ولی مان لیا، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ انسانیت سے بھی بالا ہو کر بعض اوقات ان قبروں کی بھی پوجا شروع کر دی گئی جن قبروں میں انسان نہیں کتا دفن تھا۔ آپ نے پچھلے دنوں اخبارات میں پڑھا ہوگا آپ کے ضلع میں کتوں کی پوجا کروائی جاتی رہی اور لوگ پوجتے رہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پوجنے والے کون تھے؟ انسان نہیں تھا ان قبروں میں، دفن اس میں کتے کیے گئے تھے لیکن وہ پجوائے گئے۔ اور یہ بھی آپ ملکی پریس کے ذریعے معلوم کر چکے ہیں، ہارون آباد کے اس لٹیرے کا وہ واقعہ جو عورتوں کا پیشاب پیتا تھا اور لوگ اسے ولی مانتے ہیں۔ یعنی ایک طرف توہم پرستی کا یہ عالم ہے کہ ننگے پاگل مجنون عورتوں کا پیشاب پینے والے لوگوں کو ولی غوث اور کتب مانا جا رہا ہے، اور دوسری جانب بدبختی کا یہ عالم ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان جس نے ایمان کی نگاہ سے پیغمبر کی زیارت کی، اپنی محبوب حبشیرہ پیغمبر کے نکاح میں دی جو ام المومنین بنی، اور جس معاویہ بن ابی سفیان کو اللہ کے پیغمبر نے اس حد تک بلند و بالا کر کے بیان کیا کہ مشورہ کرتے وقت جبکہ مشورے میں ابو بکر و عمر شریک تھے جن کی رائے جن کی سوچ اور فکر اوٹ پہاڑ سے زیادہ وزندار ہوا کرتی تھی، اور جن کی سوچ اور فکر اور پیغمبر کے ساتھ مشورہ اور معاملات کو طے کرنے کا یہ عالم تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک تعلقات کی وسعت کو بیان کر دیا کرتے تھے کہ میں اور ابو بکر عمر گئے، میں اور ابو بکر عمر بیٹھے، میں اور ابو بکر عمر نے مشورہ کیا، میں اور ابو بکر عمر نکلے، یہاں تک ان تعلقات کو نبوت بیان کر دیا کرتی تھی۔ اور یہ دونوں صحابی جو خاتم الانبیاء کی پوری جماعت میں سب سے اعلی ہیں اور آج بھی پیغمبر کے پہلو میں جنت میں سوئے ہوئے ہیں، اتنے اعلی اور افضل مقام میں، یہ بھی اس مشورہ میں شریک تھے۔ قدرتی بات، اتفاقی امر کہ مشورہ کوئی منزل حاصل نہیں کر سکا، کوئی وزندار بات سامنے نہیں آئی، تو صاحب وحی معصوم پیغمبر ابو بکر و عمر کی موجودگی میں ارشاد فرماتے ہیں ادعو معاویہ فإنه قوی النمین، معاویہ کو بلائیے، فإنه قوی، وہ انتہائی مضبوط آدمی ہے رائے دینے میں، امین اور رائے دینے میں خیانت نہیں کرتا، رائے دینے میں، مشورہ دینے میں خیانت سے کام نہیں لیتا، امین ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ رائے دے گا، پوری دیانتداری کے ساتھ مشورہ دے گا۔ خاتم الانبیاء نے ابو بکر و عمر کی موجودگی میں معاویہ بن ابی سفیان کی سوچ، رائے اور ان کے فکر کو ان وزندار الفاظ میں بیان کر کے یہ حقیقت پوری امت پہ واضح کر دی ہے کہ معاویہ سیاسی تدبر اور سیاسی سوچ کے لحاظ سے انتہائی بلندیوں پہ فائد ہے۔ بات سیاسی سوچ کے منہ پہ آئی تو کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج جب بعض اوقات ہمارے جلسوں میں یا مذہبی میٹکوں میں یہ نعرہ بلند ہوتا ہے کہ سیاست معاویہ زندہ باد، تو کئی ایک افراد کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کی سیاست کو زندہ باد کیوں کہہ رہے ہیں، پھر وہ سنیت کا چغا پہن کر اس نعرے کی تردید کے لیے چور دروازے تلاش کرتے ہیں، سنیت کا لباس بھی نہیں اتارنا چاہتے، سنیوں میں شامل بھی رہنا چاہتے ہیں اور ایجنٹی بھی شیعت کی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت معاویہ کا کھل کے انکار بھی نہیں کرنا چاہتے اور ان کی شخصیت کو ماننے کو بھی دل نہیں کرتا، تو ان الفاظ میں تردید پہ اترتے ہیں کہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ درست نہیں ہے، اس سے حضرت علی کی شخصیت مجروح ہوگی۔ لیکن وہ یہ غور نہیں کر پاتے یا شیعہ ایجنٹی کی بنیاد پر انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ان لائنوں پہ نہ سوچے کہ سیاست معاویہ کا نعرہ علی کے مقابلے میں لگ رہا ہے یا معاویہ بن ابی سفیان کی سیاست ایک مستقل موضوع ہے۔ اگر وہ اس کو سوچ لیتے تو انہیں نظر آتا کہ تاریخ کا ایک ایک ورق آج بھی گواہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب کو ایک غیر مسلم حکمران دھمکی دیتا ہے، اور عین اس وقت جب حضرت معاویہ و علی کا آپس میں اختلاف تھا، رائے کا اختلاف تھا، خون عثمان پہ اختلاف تھا، قصاص عثمان پہ اختلاف تھا، اس وقت وہ غیر مسلم اس اختلاف کو سامنے رکھ کر کہتا یہ ہے کہ علی میری اطاعت کر ورنہ میں تیرا صفایا کر دوں گا۔ ابھی علی ابن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ جواب نہیں دیا، علی کے جواب سے پہلے ابو سفیان کا عظیم بیٹا، ملت اسلامیہ کا عظیم فرزند، جزیرہ قبرص کا عظیم فاتح، بحری بیڑا تیار کرنے والا سب سے پہلا مسلمان جواب میں ان لفظوں سے خط لکھتا ہے، او رومی کتے خبردار، یہ مت سمجھ کے میرا علی سے اختلاف ہے، علی اور میں آپس میں بھائی ہیں، ہم لڑیں چاہے اکٹھے رہیں، لیکن اگر تیرا ہاتھ علی کی جانب اٹھا تو تیرے اس ہاتھ کو تیرے تن سے جدا کرنے والا سب سے پہلا انسان ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہوگا۔ ابھی علی نے جواب نہیں دیا تھا، معاویہ اس سے پہلے جواب دے گئے تھے۔ معاویہ کا یہ جواب نہ شیعہ کی نظر میں آتا ہے، معاویہ کا یہ جواب نہ اس شیعہ کے ایجنٹ کو نظر آتا ہے کہ اس جواب میں کس قدر سیاسی قوت پنہا تھی، کس قدر سیاسی سوچ کار فرما تھی۔ اگر معاویہ اس وقت یہ جواب نہ دیتے تو رومی علی کو تنہا سمجھتا، وہ مسلمانوں کے اختلاف کو کوئی اور رنگ دیتا، اور وہی رنگ دے کر وہ معلوم نہیں کیا کچھ اقدامات کرتا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ معاویہ کے جواب کے بعد اس رومی کتے کو دوبارہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ علی کو دھمکی دے سکے۔ کیا یہ معاویہ کی سیاسی تدبیر، معاویہ کی سیاسی جرت، معاویہ کے سیاسی تدبر کا عالم اور سیاسی تدبر ایک حقیقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج پیٹ میں مروڑ تو اٹھتا ہے کہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ کیوں لگتا ہے؟ معاویہ کو پیغمبر یا سیاست کے زندہ باد کے نعرے بلند کروں گا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ معاویہ کی سیاست اور جو شخص سیاست معاویہ کے نعرے سے چڑھتا ہے یا وہ شیعہ ہے یا شیعہ کا ایجنٹ ہے، وہ حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ سب سے پہلی سوچ توجہ فرمائیے، امام القرآن فرماتے ہیں میری امت کا وہ گروہ جنت میں جائے گا جو میری بیڑا تیار کرے گا۔ تاریخ گواہ ہے، سب سے پہلا میری بیڑا تیار کرنے والے معاویہ بن ابی سفیان ہیں۔ یہ رائے، یہ فکر، یہ سوچ کہ ہم بیری بیڑا تیار کر کے دشمن کو زیر کر سکتے ہیں، یہ معاویہ کی سوچ تھی، معاویہ کی رائے تھی، معاویہ اس کے بانی تھے، اور انہوں نے بالآخر یہ بیڑا تیار کیا اور اسی کے ذریعے وہ جزیرہ قبرص کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جزیرہ قبرص جو سمجھیے جیسے آج آپ کشمیر سمجھتے ہیں، اسی طرح وہ جزیرہ سرسبز و شاداب جزیرہ تھا اور اسے بغیر بیری بیڑے کے فتح نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت معاویہ نے بیری بیڑے کی تجویز دی، پھر اسے تیار کیا، پھر جنگ کی اور اس جزیرہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو کیا اس سیاسی تدبر کی بنیاد پر حضرت معاویہ کی سیاست کے زندہ باد کے نعرے بلند نہ کیے جائیں؟ جی کیا خیال ہے، بلند نہ کیے جائیں؟ جب انہوں نے ملت اسلامیہ کے لیے اس حد تک سوچا اور اس میں کامیابی حاصل کی تو کیوں نہ ہم کہیں گے کہ سیاست معاویہ زندہ باد۔ سامعین محترم، عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت معاویہ ہی کی وہ ذات گرامی قدر ہے، وہ شخصیت ہے کہ جن کے ساتھ جو ساتھی لگے وہ اس حد تک مضبوط تھے کہ ناج البلاغہ شیعہ کی کتاب ہے، میری نہیں ہے، اور شیعہ کا موقف یہ ہے کہ یہ کتاب علی بن ابی طالب کے خطبات پہ مشتمل ہے، جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس میں علی کی طرف کئی خطبے جھوٹے منسوب کیے گئے ہیں، وہ خطبے علی ابن ابی طالب کے نہیں ہیں، ان پہ وہ اتان ہے، لیکن میں آج سر دست اس بات پہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ نہج البلاغہ میں کتنے خطبے غلط ہیں کتنے صحیح ہیں، علی بن ابی طالب کے اپنے خطبے کتنے ہیں، سید رضی جو کتاب کو مرتب کرنے والا ہے اس کی ملاوٹ کتنی ہے، اس میں جھوٹ کتنا ہے، اس میں فریب کتنا ہے، اس میں دجل کتنا ہے، میں آج اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہی نہج البلاغہ جس کو شیعہ قرآن سے بڑا درجہ دے رہا ہے، جس کے لیے شیعہ کہتا ہے کہ یہ کتاب فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے تمام کتابوں سے اعلیٰ عمدہ اور افضل ہے، اسی نہج البلاغہ کے خطبات میں علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے اپنے مقتدیوں کو ہیں، کہتے اپنے ساتھ چلنے والوں کو ہیں، کہتے اپنی فوج کو ہیں، فرماتے یہ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ معاویہ مجھے 10 آدمی دے اور میں 10 کے عوض تمہیں بہت بڑی تعداد میں اس کے حوالے کر دوں، مختصراً عرض کر رہا ہوں، کیوں؟ فرماتے اس کے 10 مضبوط ہیں اور تم ان کے مقابلے میں 100-200 کھڑے ہو تو کوڑی کے نہیں ہو، اگر معاویہ انہیں کہتا ہے دریاؤں میں کود جاؤ کود جاتے ہیں، وہ کہتا ہے آگ میں کود جاؤ کود جاتے ہیں، اور تم میرے ساتھ فریب کرتے ہو، تم میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، تم میرے ساتھ فراڈ کرتے ہو، آپ علی ابن ابی طالب کے ان خطبات سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ فراڈی تھے، حضرت علی کے دامن کے ساتھ جو وابستہ ہوئے تھے وہ منافقین کا ایک واضح گروہ تھا، اور اس کے مقابلہ میں جو علی امیر معاویہ کے ساتھ آئے، خود علی ان کی جرات، ان کی ہمت، ان کا خلوص، ان کی للہیت کو بیان کر رہے ہیں کہ معاویہ ان کو کہتے بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جاتے ہیں، معاویہ کہے کہ کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، معاویہ انہیں کہے آگ میں کود جاؤ کود جاتے ہیں، معاویہ کہے دریاؤں میں چھلانگ لگا دو چھلانگ لگا دیتے ہیں، کیا یہ الفاظ ان کی مدح کے نہیں ہیں؟ کیا یہ الفاظ ان کی منقبت کے نہیں ہیں؟ کیا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ معاویہ بن ابی سفیان نے جن سیاسی لائنوں پر اپنی فوج کو ترتیب دیا تھا اس میں منافقین بہت کم تھے اور مخلصین ایک بہت بڑی تعداد میں تھے، جس کی وجہ سے علی ابن ابی طالب کو بھی مجبوراً اختلاف کے باوجود ان کی تعریف کرنا پڑی، ان کی منع کرنا پڑی، اور یہ میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آگ میں چھلانگ بکاؤ مال نہیں لگاتا، دریاؤں میں پیسوں پہ بکا ہوا کوئی آدمی نہیں کودتا، تلواروں کے سائے میں بکاؤ مال کبھی کھڑا نہیں ہوتا، یہ تمام کام اس وقت ہوتے ہیں جب کسی کے دل میں کوئی حقیقت اتری ہو، اگر معاویہ انتہائی سنجیدہ نہ ہوتے، معاویہ انتہائی مضبوط نہ ہوتے، معاویہ انتہائی صاحب بصیرت ایک عظیم رہنما اور مقتدی نہ ہوتے تو ان کے ساتھ لگنے والے کبھی اتنے مضبوط نہ ہوتے۔ گرانی قدر سامعین، یہ بات اپنی جگہ اہل و سنت کے عقیدے کے مطابق مسلم ہے کہ فضائل مناقب اور درجات کے لحاظ سے علی ابن ابی طالب کا درجہ معاویہ سے لاکھوں درجہ بلند ہے، میں کبھی اہل سنت کے موقف کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں، جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے علی معاویہ سے اونچے ہیں، جہاں تک درجات کا تعلق ہے علی معاویہ سے اونچے ہیں، جہاں تک کمالات کا تعلق ہے علی معاویہ سے بلند ہے، جہاں تک قرب نبی کا تعلق ہے علی معاویہ سے بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پوری امت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر کا نمبر ہے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی کا، گویا پوری امت میں علی چوتھے درجے کا انسان اور عظیم انسان ہے، باقیوں کے درجات ان کے بعد ہیں۔ لیکن بات سرے دست یہ کر رہا ہوں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان ایک عظیم سیاستدان، صاحب بصیرت اور بہت بڑے تدبر کے مالک تھے، ان کے ساتھ جو لوگ آئے وہ کوئی ایرے خیرے لوگ نہیں تھے، یہ تو اپنی جگہ ایک مسلم بات ہے، ہر تحریک میں منافق ہوتے ہیں، ہر تحریک میں، کسی بڑے سے بڑے انسان کی بھی کوئی تحریک منافقین سے خالی نہیں رہ سکتی، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ کوئی منافق معاویہ کی فوج میں تھا یا نہیں تھا، منافق علی کی فوج میں بھی تھے، منافق معاویہ کی فوج میں بھی تھے، بات مجموعی اعتبار سے ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھی کتنے مضبوط تھے اور وہ کیوں مضبوط تھے، کیا معاویہ بن ابی سفیان علی اعوذ باللہ انہیں رشوت دیا کرتے تھے، کیا انہیں دولت دیا کرتے تھے، کیا رشوت کھانے والا، کیا دولت لینے والا وہ آگ میں کودتا ہے، کیا پیسے لے کے ساتھ چلنے والا دریاؤں میں چھلانگ لگاتا ہے، کیا پیسے لے کے کسی کے ساتھ چلنے والے کی علی ان لفظوں میں تعریف کر رہے کہ میں معاویہ سے 10 لوں اور مقابلے میں تم 200 کو دے دوں، 100 کو دے دوں، کیا حضرت علی گویا راشی 10 دے کر اور اپنے مخلصین کا گروہ ان کے حوالے کر رہے تھے، کیا راشیوں کی ضرورت تھی حضرت علی ابن ابی طالب کو، نہیں، ایک حقیقت تھی جس کا خلیفہ راشد نے، داماد پیغمبر نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچیرے بھائی نے، فاتح خیبر نے کھلا دل کے ساتھ اقرار کیا ہے کہ معاویہ کے ساتھی انتہائی مضبوط ہیں، چنانچہ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ معاویہ نے اپنی فوج بھی اس انداز میں تشکیل دی کہ جس کے سیاسی تدبر کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے اس کمال کو بیان کرتے ہوئے نعرہ بلند کیا کرتے ہیں سیاست معاویہ زندہ باد، نہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم علی کے مقابلہ میں ان کی کسی فوقیت کا اعلان کر رہے ہیں، بلکہ ان کی ایک حقیقت جو ان کو اللہ نے عطا کی تھی، ودیت کیا تھا کمال، ان میں اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں۔ گرامی قدر یہی وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی وفات کے بعد منافقین نے بدستور حضرت حسن بن علی کو اس بات پہ ابھارا کہ تمہیں معاویہ سے لڑنا چاہیے، رضی اللہ عنہ، لڑائی کے لیے آمادہ کیا، لیکن جب زہرا کے لال نواسا پیمبر نے حیدر کرار کے جگر پارے نے نشیب و فراز دیکھے، حالات کا جائزہ لیا، تو وہ لوگ بد نیت نہیں تھے، وہ لوگ نیک نیت تھے، وہ لوگ کبھی ذاتیات کی بنیاد پہ نہیں لڑا کرتے تھے، اگر کہیں کبھی اختلاف ہوا ہے تو اس اختلاف کی بنیاد بھی دین تھا، شریعت تھی، مخالفتے میں ہوا، مخالفتہ بڑی سے بڑی شخصیت کو لگ سکتا ہے، حضرت موسیٰ نے مخالفتہ میں اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی تھی، موسیٰ پیغمبر ہے، بھائی بھی پیغمبر ہے، اور قرآن گواہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے پیغمبر بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے، اور جواب میں پیغمبر بھائی کہتے ہیں لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، جب معصوم پیغمبر مخالفتے میں اپنے معصوم پیغمبر بھائی کی داڑھی پکڑ سکتے ہیں اور کوئی فتویٰ نہیں لگتا نہ لگایا جا سکتا ہے کہ مغالطہ بڑی سے بڑی شخصیت کو لگ سکتا ہے، تو یہ مغالطہ صحابہ رسول کو بھی لگ سکتا تھا، منافقین درمیان میں سازشیں کر سکتے تھے اور کی، چنانچہ جب حسن اور معاویہ، جب معاویہ اور حسن بن علی کا مسئلہ درپیش آیا تو نواسا پیغمبر نے ذاتیات سے بالا تر ہو کر شریعت، دین اور خاتم الانبیاء کے لائے ہوئے پروگرام کے تحفظ کے لیے غور کیا، غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ مجھے قتل و غارت سے باز رہنا چاہیے اور مجھے حسن معاویہ کے ساتھ شروع کر لینا چاہیے، چنانچہ انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ صلح کی، حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اکیلے حضرت حسن ہی بیعت کرنے والے نہیں ہیں، حضرت حسین نے بھی معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور میں بغیر کسی جھجک کے آج یہ کہنا ایمان سمجھتا ہوں کہ حسن اور حسین کی بیعت کے بعد معاویہ ان دونوں پیغمبر کے نواسوں کا امام
ہے.
چاہے کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جاتی ہے اسے اپنا مقتدا مان لیا جاتا ہے. حسن نے بھی بیعت کی، حسین نے بھی بیعت کی، اور یہ حسن و حسین کی بیعت معاویہ کے ہاتھ پر شیعہ سنی ہر دو کتابوں میں موجود ہے، تو میں کیوں نہ معاویہ کو حسن و حسین کا مقتدا اور امام کہوں؟ اس میں جھجک کیا ہے؟ اس میں آسمان کون سا ٹوٹ پڑے گا؟ ایک حقیقت ہے جس کا مجھے ایک سنی ہونے کی حیثیت سے اظہار کرنا چاہیے. بیعت کر لی، بیعت کے بعد اور یہ سوچ کے بیعت کی کہ اس وقت ان بگڑے ہوئے حالات کو اگر سنبھالا جا سکتا ہے اور کوئی شخص سنبھال سکتا ہے تو وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے. توجہ کیجیے ذرا، ایک بات کہتا ہوں، ایک چھوٹا سا ملا مسجد میں خون ریزی کروا دیتا ہے لیکن مصلی نہیں چھوڑتا. غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی سارے مقتدی کہیں تیرے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کو دو آدمی مل جائے نا حمایتی، وہ قتل و غارت مسجد میں کروا دے گا، مصلی نہیں چھوڑے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ خلافت چھوڑ دینا آسان کام تھا؟ بغیر للہیت، بغیر خلوص اور بغیر دیانت داری کے اتنا بڑا اقدام کیا جا سکتا ہے؟ حضرت حسن ایک عام انسان نہیں تھے، صحابی رسول تھے، اور صحابی کو یہ شرط حاصل ہے کہ وہ بد دیانتی پہ مبنی کوئی کام نہیں کرتا، اس کا ہر کام دیانت داری پہ مبنی ہوتا ہے، چاہے اس میں اجتہادی لغزش بھی آ جائے. تو حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، حسین نے بھی بیعت کی، اور یہ سوچ کر بیعت کی کہ اب ان حالات میں پوری امت کو اگر کوئی شخص سنبھال سکتا ہے تو وہ معاویہ ہے، ان بگڑے ہوئے حالات پہ اگر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ معاویہ ہے. چنانچہ بیعت کر لی، بیعت کے بعد کھل کے کہہ رہا ہوں، شیعوں نے حضرت حسن کے خیمے کو آگ لگائی. یہ تنہا میں نہیں کہہ رہا، خود شیعہ کتابیں کہہ رہی ہیں، میرا الزام نہیں ہے، تاریخ کہتی ہے، خود شیعہ کتابیں کہتی ہیں کہ حسن کے خیموں کو ان لوگوں نے آگ لگائی جو حسن کے شیعہ شمار ہوتے تھے، اور یہ کہہ کر آگ لگائی، اریاز باللہ، یہ بکواس کر کے آگ لگائی کہ حسن تو اپنے باپ کی طرح کافر ہو گئے ہیں، تیرے باپ نے بھی ان کے ساتھ سلو کی تھی اور تو نے بھی سلو کی ہے. جلال العیون شیعہ کی کتاب ہے، پڑھ لیجئے، آپ پہ حقیقت منقع ہو جائے گی. حسن کے خیمے کو آگ لگائی، ان کے پاؤں سے مصلی کھینچا، جس کے جواب میں نواسہ رسول کو یہ الفاظ کہنے پڑے کہ مجھے معاویہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. یہ لفظ میرے نہیں، فاطمہ کے لخت جگر کے ہیں، یہ لفظ میرے نہیں، علی کے خون کے ہیں، یہ لفظ میرے نہیں، نواسہ پیغمبر کے ہیں، یہ لفظ میرے نہیں، یہ اس کے ہیں جس کو نبوت کہہ گئی، یہ میرا بیٹا سید ہے جو دو مسلمان قوموں میں صلح کرائے گا. حسن معاویہ کے لیے کہتے ہیں، معاویہ میرے لیے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، زہرا کا خون جرت اور ہمت کا پیکر، خاتم الانبیاء کا لباسا کہ شجاعت جن کے گھر کی لوڈی ہے، وہ معاویہ کو کہے کہ معاویہ میرے لیے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور تیرے ملک کا کنجری کا بیٹا، طواف کا بیٹا، تیرے ملک کا وہ نوجوان کہ جس کی پیدائش متا کی صورت میں ہوئی ہے، اسے آج معاویہ برا نظر آئے، اس لعین کی بات مانوں یا نواسا پیغمبر کی بات مانوں؟ حسن کے الفاظ ہے کہ معاویہ میرے لیے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سنی مولوی کا بھی بہت بڑا جرم ہے، مولوی نہ کہیے ملا کہیے، علماء حق نے اس میں قتل کوتاہی نہیں کی ہے، لیکن ایک کمزور ملا ایک مسجد کی ملازمت کو اپنی تمام تر چیزوں پر فوقیت دینے والا اور ماس مقتدیوں کی لوڈی بن کے رہنے والا، برات کو جنم دیتا رہا، رسومات کو جنم دیتا رہا، عقائد و نظریات پہ پردہ ڈالتا رہا، ایک بہت بڑا جرم ہے اس ملا کا جس نے اپنے خطبے میں معاویہ کا نام نہیں لیا، جس نے اپنی مساجد پر معاویہ کا نام نہیں لکھا، جس کی وجہ سے کتوں کو مزید بھونکنے کے موقع مل گئے۔ گرامی قدر مولویت صرف داڑھی رکھ لینے کا نام نہیں ہے، مولویت نماز پانچ وقت نماز پڑھا لینے کا نام نہیں ہے، مولویت ایک بہت بڑا منصب ہے، بشرطے کہ کوئی شخص باقاعدہ مولوی ہو اور پھر اس اپنے منصب کے ساتھ دیانتداری سے پیش آئے، اپنے پیٹ اور ذاتی ضروریات کو سامنے نہ رکھے، تو یہ بہت بڑا منصب ہے، اس منصب سے وہ بہت کام کر سکتا ہے، اگر اس کی نیت ٹھیک ہو تو وہ دیانتداری کے ساتھ کام کرے تو بڑی ضمیر ہموار کر سکتا ہے، بڑے بڑے انقلاب لا سکتا ہے، بہت بڑی تحریکوں کو جنم دے سکتا ہے، قوم کا دل دماغ موڑ سکتا ہے، تاریخی اوراق کی ورق گردانی کر کے ملت اسلامیہ کو ایک لینڈ دے سکتا ہے، لیکن تن آثاری، آرام پرستی، مفاد پرستی، ذاتیات، ڈر، یہ وہ ملعون چیزیں ہیں کہ جن ملعون چیزوں نے بہت سارے لوگوں کو کھا لیا، اور وہ جھجکتے رہے کہ یہ بات کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ مسئلہ اٹھائیں گے تو پتنی پبلک کیا کہے گی، یہ پبلک کیا کہے گی ذہن میں آیا، برات جنم لیتی گئیں، رسومات جنم لیتی گئیں، حتیٰ کہ یہ دن دیکھنے پڑ گئے کہ حضرت معاویہ کا نام سنی لیتا ہوا جھجکے، آپ یہ یقین کر لیجئے کہ جو شخص حضرت معاویہ کا نام احترام سے نہیں لیتا نہیں سنتا وہ سنی نہیں ہے، سنیت کی نشانی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کا نام رضی اللہ عنہ احترام کے ساتھ لے۔ سامعین محترم، میں اس مضمون کو قدر آگے تفصیل کے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ صحت قطعی طور پہ اس کی اجازت نہیں دے رہی، ان حالات میں بھی جو آپ میرا حشر دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ میں اپنے خالق سے ڈر کے یہ کہہ رہا ہوں، میں آرام کر سکتا ہوں، لیکن میرے دماغ میں ایک بھوت سوار ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ گزر جائے جس میں میں صحابہ کا تذکرہ نہ کروں۔
تکبیر،
آج کے حالات کی، آج کے حالات کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، اور میں جہاں تک جو کر سکتا ہوں اس موضوع پر میں نے اپنی علمی استطاعت کے مطابق کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اسی کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے کہ ہر صحابی رسول کتنا بلند و بالا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان کس مقام پہ فائد ہیں، کتنی بلندیوں پہ فائد ہیں۔ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں ایک باقوال صحابی ہیں، انتہائی مدبر بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہم سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور میں اس کی قدر وضاحت آئندہ جمعہ مزید کروں گا انشاءاللہ، کہ آپ کے دماغ اٹھنا نہیں بھائی، آپ کے دماغ میں یہ حقیقت بیٹھ جائے کہ معاویہ کتنا بڑا مدبر انسان ہے۔ ساتھ ہی میں آج یہ بات کہنا بھی اپنے منصب کی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ 27 تاریخ کو آپ کے شہر میں وزیر اعظم پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تقریباً 10 سال کے بعد جنگ کو حکومت نے شاید پاکستان کا ضلع سمجھ کر یہاں دورہ کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے جہاں میں خیر مقدم کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہاں میرا یہ حق بھی ہے کہ میں یہ کہوں کہ اگر جنیدوں نے جنگ کے دورے پر جنگ کے وہ دیرینہ مطالبات تسلیم نہ کیے، اور پوری قوم کے، جنگ کی قوم کے مطالبات پہ نظر نہ رکھی، یا مال زبانی جمع خرچ کیا اور وقتی وعدہ کر کے چلے گئے اور اس پہ فوری عمل درآمد شروع نہ کروایا، تو پھر میں اس دورے کو ایک فراڈ تصور کروں گا اور قومی نقصان تصور کروں گا۔ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس ایک دورے پر لاکھوں روپیہ صرف ہو رہا ہے، لاکھوں، 2-4 روپے، 2-4 سو یا 2-4 ہزار کی بات نہیں ہے، لاکھوں روپیہ وزیر اعظم کے دورے پہ صرف ہو رہا ہے۔ تو ان لاکھوں روپے صرف ہونے کے باوجود بھی اگر وزیر اعظم جنگ کے مطالبات تسلیم نہیں کرتے تو کیا یہ وزیر اعظم پھر قومی مجرم نہیں ہوگا کہ اس کے دورے کے لیے لاکھوں روپے لگے قومی خزانے سے اور اس نے قوم کو کچھ نہ دیا تو مجرم نہیں ہوگا؟ اونچی آواز سے، بلند آواز سے، ہمارا میل مطالبہ یہ ہے کہ جنگ کی پسماندگی سوئی گیس کے ذریعے دور ہو سکتی ہے، لہذا وزیر اعظم کو سوئی گیس کا اعلان کرنا پڑے گا۔ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اونچی آواز سے اگر توجہ کیجئے، آپ سے بھی ایک بات کہتا ہوں، ایک بات وزیر اعظم سے، ایک بات آپ سے، اگر وزیر اعظم سوئی گیس کا اعلان نہ کریں، ہمارا دیرینہ مطالبہ نہ مانیں اور لاکھوں روپے ان کے دورے پہ خرچ ہوئے، وہ لاکھوں روپے ضائع اور برباد کر کے بغیر اعلان کیے اور مؤثر اعلان کیے واپس جانا چاہیں، تو جنگ کی قوم کو جنیدوں کی کار کے آگے لے جانا چاہیے کہ پھر ہمارے اوپر سے کاریں گزار لو، ہماری لاشوں سے گزار لو، ورنہ ہم جنگ سے نکلنے نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے؟ آپ تائید کرتے ہیں؟ جو تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ سوئی گیس ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے، پورا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سارے نہیں بولتے آپ، اس کا مطلب ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، ذہن بدلو۔ مجھ سے گزر گئی تمہیں شاد جیونا کا حکا بھرتے ہوئے، مجھ سے گزر گئی جنگ کی پسماندہ قوم کی بچیوں کی آبرو ریزی کرتے ہوئے زیردار طبقہ کو معلوم نہیں تم اپنی غلامی کی ذہنیت کب بدلو گے؟ ایسا بولتے ہو جیسے تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے. پورا ضلع آج ایک ضلع نہیں نظر آتا بلکہ گاؤں اور قصبے, اور اس سے چڑیوٹ کاٹ لیا گیا. مزید یہ پسماندگی کا شکار ہوگا تو کیا اس میں سوئی گیس نہ آنی چاہیے؟ ربے میں آئی مرتدوں نے لے لی, توبے میں آئی جو ضلع بھی بعد میں بنا, گوجرے میں آئی جو تحصیل کا درجہ رکھتی ہے. یہاں کے زمیندار, یہاں کے سیاستدار تیری بچی تیری بہو کی آبرو ریزی کرتے رہے دلے, لیکن اس ضلع کا کچھ نہ کر سکے. اور تیری اتنی پسماندہ سے اڑ گیا کہ باپ تیرا مرا, پانچ سال ہو گئے, پانچ سال کے بعد یہ فاتحہ خانی کے لیے آیا. جب الیکشن کا اعلان ہوا کہ سنے جی تواڈے والد صاحب فوت ہو گئے. جی ہاں جی, یہ آج پتہ ہی نہیں لگ گیا. آج کیسے پتہ لگا تجھے الو کے پٹھے؟ پانچ سال کے بعد تجھے کس نے بتلایا؟ لیکن بیٹھ گیا. اجی تشریف رکھو, جی تشریف رکھو. کچھ لوگ سرمایہ کے فطری غلام ہوتے ہیں, چونکہ دولت مند آدمی ہے تو لہذا اس کے غلام ہے. تشریف رکھو جی. نہیں اسی بانا کوئی نہیں, اسی تلے بانے اتنے بحث ہوتے بس آئے, بس یہ اسی میں لٹو ہو گیا. بڑی ٹھیک ہے جی, تسی تشریف لے ہو, کچھ ہو جائے ووٹ آپ کا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اونچی آواز سے صرف تیرے دروازے پہ چل کے آنے کی ضرورت ہے, بس اس کے بعد تو لٹو ہے. یہ تیرا نظریہ ہے, یہ تیری سیاست ہے, یہ تیری سوچ ہے. کچھ نہیں سوچتا کہ کیا کر رہے ہیں. میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم ہمارے جنگ کی دولت کے بلبوتے جنگ کا دورہ کر رہا ہے, لاکھوں روپے اس کے دورے پہ صرف ہو رہا ہے. اگر وہ جنگ کو سوئی گیس نہ دے, اس کی گاڑی کے آگے لیٹ جاؤ. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ لیٹو گے تھی کوئی نہیں لے چڑا. دلی اگنا باجو وزیر اعظم اگو لیٹیے مت گولی لگ بنے. لیکن یہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں, وزیر اعظم کے باپ میں بھی جرت نہیں ہے کہ تم کار کے آگے لیٹو اور وہ کار اوپر سے گزار لے. اس کے باپ میں جرت نہیں ہے. کچھ سوچو تو صحیح, جرت نہیں ہے اس میں کہ وہ اس طرح عوام کے اوپر سے کار گزار لے. وزیر اعظم نہیں کوئی اور ہو, لیکن وہ یہ جرت کر سکتا ہے؟ اونچی آواز سے کر تو دکھائے یہ جرت. لیکن تمہیں اگر وہ اعلان نہیں کرتا تو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میرے اوپر تو مقدمہ بنے گا نا کہ اس نے اکسایا ہے, چاہے تم کرو گے یا نہیں کرو گے. نہیں کرو گے تو پستے رہو گے بھائی. دوسرا مطالبہ, گڑھ مہاراجہ اور شور کوٹ کو پل کے ذریعے ملایا جائے. ملایا جائے یا نہیں؟ اس علاقے کی پسماندگی دور ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بلند آباد سے ہو سکتی ہے. بقیہ مطالبات ہمارے شاید ان قریب چھپ کے آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ. وقت نہیں ہے کہ میں ان کی تفصیلات میں جاؤں. اٹھنا نہیں بھائی کہ سب آگے گرانی قدر